الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربی و ربک اللہ آمین یا رب العالمین. گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ شورا کی آیت نمبر 51 پر تفصیلاً کلام کیا تھا اور آیت نمبر 52 کا آغاز ہوا تھا. جو گفتگو پچھلی نشست میں ہمارے سامنے رہی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے انسانوں میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر اس کی تین شکلیں ہیں. ایک تو وحی کی شکل جس میں غیر نبی پر کوئی بات الہام کر دیا جانا سجھا دیا جانا بھی شامل, اور ایک وہ وحی جو اللہ نے انبیاء اور رسل کو عطا فرمائی اس کا تذکرہ ہوا, یا یہ کہ اللہ حجاب کے پیچھے سے کلام فرمائی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام اور معراج کی شب بھی رسول اکرم علیہ السلام سے کلام, یا یہ کہ جو عمومی صورت تھی کہ اللہ کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے پیغمبر پر اللہ کی وحی کا نزول فرمائے جو کہ عام معمول تھا. اس کے حوالے سے یہ تین باتیں ہم نے پچھلی مرتبہ سمجھی تھی. اگلی بات جس کا آغاز کیا گیا تھا وہ یہ تھی سورہ شورا کی آیت نمبر 52 کے آغاز میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے اس روح یعنی قرآن کو آپ کی طرف وحی کیا ہے. اور یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اس مقام پر قرآن حکیم کے لیے لفظ وحی استعمال ہوا ہے اور اللہ نے اس ایک سے زائد مقامات پر وحی کے لیے لفظ روح کو استعمال کیا, اور اس مقام پر لفظ روح اکثر مفسرین نے ہی فرمایا کہ یہاں مراد قرآن حکیم ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمایا. پھر اہل علم نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جیسے انسانی وجود میں اصل شے روح ہے کہ جب یہ روح نکال لی جائے تو اس جسم کو ہم مسلمان تو اپنے دین کی تعلیم کے مطابق غسل دیتے ہیں, کفن پہناتے ہیں, جنازہ پڑھتے ہیں, دفن کر دیتے ہیں, اب وہ جسم کسی کام کا نہیں رہا. تو اصل شے اس وجود میں روح ہے, یہ روح ہے تو یہ جسم بھی برقرار رہے گا, اور یہ روح نہ ہو تو اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی اعتبار سے ایک فرد کی ایک بندے کی اصل زندگی کب ہے؟ جب وہ اس روح قرآن سے وحی قرآن سے جڑا ہوا ہو تب ہی وہ واقعتاً صحیح معنی میں ایک بامقصد زندگی گزارے گا. اسی طرح ایک معاشرہ ہے وہ واقعتاً زندہ اس وقت ہے جب اس معاشرے میں روح قرآن موجود ہو اور اس قرآن سے لوگوں کا تعلق ہو اور اس قرآن کے تقاضوں پر عمل ہو. اسی طرح امت واقعتاً امت کب قرار پائے گی, امت واقعتاً بیدار کب ہوگی, امت واقعتاً زندہ کب ہوگی؟ جب امت میں روح قرآن موجود ہو, جب امت کے افراد کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو, جب امت کے افراد کا قرآن حکیم کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو, تب تو واقعتاً امت میں زندگی ہوگی, بیداری ہوگی. ورنہ تو معاف کیجئے گا, جیسے چلتے پھرتے لاشیں ہو سکتے ہیں تو چلتی پھرتی کوئی امت بھی ہو سکتی ہے جو زوال کا شکار ہو, جس کے لاشیں بھی گرتے ہوں اور جس کے فیصلے وہ امت خود کرنے کے قابل نہیں بلکہ اللہ کے باغی اور سرکش وہ اس امت کے فیصلے کرنے والے ہوں. تو یہ امت چلتا پھرتا لاشا تو ہے لیکن یہ زندہ نہیں ہے. تو جیسے ایک فرد میں زندگی روح کی وجہ سے ہوتی ہے, ایک مسلمان کی حقیقی زندگی, مسلمانوں کے معاشرے کی حقیقی زندگی, امت کی حقیقی زندگی اس وقت میسر آئے گی جب یہ امت اس قرآن سے جڑی ہوئی ہو, اس سے اس کا مضبوط تعلق ہو, اور یہ قرآن کے ساتھ امت اپنے تعلق کو مضبوط بھی کرتے ہوئے اس قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1967 میں ایک بڑا پیارا کتابچہ لکھا تھا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, اور مسجد نبوی میں تھے حالت اعتکاف, اس کی تکمیل بھی ہوئی, اور مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ جن کے نام سے یہ بنوری ٹاؤن کا مدرسہ بھی بڑا مشہور ہے, انہوں نے ایک مقام پر اس میں ایک اضافہ یا تصحیح فرمائی اور اس پورے کتابچے کو پسند فرمایا. تو وہ بڑا پیارا کتابچہ ہے, اردو میں بھی ہے, انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا, عربی میں ہوا, فارسی میں ہوا, سندھی میں ہوا. مسلمانوں کا قرآن مجید کے حقوق, اور وہ کیا ہے بھلا, اس قرآن پر ایمان صرف زبان سے نہیں دل کی گہرائیوں سے بھی. جب دل میں ایمان ہوگا تو اس زمین پر زمین و آسمان میں سب سے بڑی نعمت قرآن کی محسوس ہوگی, اور جب یہ دل میں ایمان ہوگا تو پھر باقی حقوق بھی ادا کریں گے. اس قرآن کا دوسرا حق ہے اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا, آداب کے ساتھ کرنا, شوق و ذوق کے ساتھ کرنا, طلب و تڑپ کے ساتھ کرنا, طلب ہدایت کی طلب. اس قرآن کا تیسرا حق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا, اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اللہ نے کن باتوں کا مجھے حکم دیا, کن باتوں سے روکا ہے, میری کامیابی کس طرح مجھے ملے گی آخرت کی, اس کے لیے اللہ قرآن میں کیا تقاضے میرے سامنے رکھتے, یہ سمجھوں گا تو عمل کروں گا. چوتھا قرآن حکیم کا ہے اس کے احکامات پر عمل کرنا, جو احکامات میری ذات سے میری انفرادی زندگی اور میرے دائرے کار سے متعلق ہیں وہاں فوراً عمل کروں. قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو, قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھو, قرآن کہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو, اگر مجھ پر لاگو ہوتی تو میں نے ادا کرنی. قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو, بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرو, بیویوں کو کہتے شوہر کی تابع داری کرو, اسی طریقے پر رشتے دار کا حق ادا کرو, پڑوسی کا حق ادا کرو, ناپتول میں کمی نہ کرو, سود کے معاملے میں ملوث نہ ہو جاؤ, خیانت نہ کرو, جھوٹ نہ بولو. یہ تو وہ معمولات یا معاملات ہیں جو میری اور آپ کی انفرادی زندگی سے اور میرے اور آپ کے دائرے کار سے متعلق ہیں, یہاں فوراً عمل کرنا چاہیے. اور ایک ہے قرآن کے وہ تقاضے جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں, معاشرت کے بارے میں, معیشت کے بارے میں, عدالت کے بارے میں, ریاست کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, ان سارے گوشوں میں بھی اللہ کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنا یہ ہمارا فرض ہے. اور پانچواں قرآن حکیم کا اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. ہم ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے, اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے. ختم نبوت تو ہو گئی مگر کار رسالت باقی ہے, اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. یہ تقاضا ہمارے کاندھوں پر ہے, امتیوں کے کاندھوں پر ہے, اور امتی وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے جس کو اس کام سے دلچسپی ہو, جو اپنی صلاحیتوں کو, توانائیوں کو, اپنے اوقات کو, اپنے استعداد کو, اپنی کیپیسٹی کو, اپنے وسائل کو, اپنے ذرائع کو, اپنی ریسورسز کو اس فریضے کو انجام دینے میں استعمال کر رہا ہوں, وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے. یہ پانچ حقوق ہیں قرآن مجید کے, ہر مسلمان پر اس کی استعداد کے مطابق اس پر ایمان, اس کی باقاعدہ تلاوت, اس کو سمجھنے کی کوشش, اس کے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کی جد و جہد اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آج کا مطالعہ آگے سے شروع کر رہے ہیں. فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علم میں نہیں تھا کتاب یعنی احکامات کی تفصیلات کا معاملہ, ولل ایمان پر نہ آپ کے علم ایمان یاد کی تفصیلات تھیں. اس کے دو معنی بیان کیے گئے, ہے بڑا یہ ایک حساس مقام ترجمے کے اعتبار سے بھی, وضاحت کے اعتبار سے بھی. ایک تو یہ کہ اللہ ہی نے آپ کو عطا فرمایا, اللہ کے علم سے ہی آپ کو یہ عطا ہوا کہ کتاب اور اس کی تفصیلات اور اس کے احکامات کیا ہیں, ایمان کیا ہے, وہ اللہ ہی نے آپ کو بھی عطا فرمایا. جیسے خود قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کے آخری رکوع میں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول ایمان لائے اس پر جو اللہ نے ان پر نازل فرما اور ایمان والے بھی. تو ایک تو یہ کہ احکامات کی تفصیلات, ایمانیات کی تفصیلات اللہ ہی نے آپ کو عطا فرمائی. دوسرا مفہوم اسی سے ملتا جلتا ہے کہ یہ سب کچھ جو آپ کے علم میں ہی اللہ کی توفیق سے ہے. پیغمبر کا علم بھی ذاتی نہیں ہوتا, وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا عطا کردہ ہوتا ہے, رب کائنات ہی ان کو عطا فرماتا ہے. البتہ کوئی بھی پیغمبر آئے وہ پیدائشی طور پر پیغمبر تھے, ایک خاص وقت پر ان کی رسالت یا نبوت کا ظہور ہوتا تھا, ورنہ پیغمبر پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے تھے, اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہوتا تھا, لیکن ایک سرٹن ٹائم پر, ایک خاص موقع پر ان کی نبوت کا اظہار ہوتا تھا. اظہار نبوت کہتے ہیں, اعلان نبوت کہتے ہیں, آغاز وحی کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا, میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا جب ابھی آدم خاکی وجود اور روح کے درمیان درمیان تھے. ابھی آدم کے وجود علیہ السلام, ابھی آدم کے وجود میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا. تو آپ تو پیدائشی طور پر اللہ کے رسول تھے، یا ابتدا سے اللہ کے رسول تھے، بلکہ یوں کہا جائے اولین طور پر آپ اللہ کے رسول تھے، مگر یہ خاص وقت پر آپ کی نبوت کا اظہار اور اعلان بھی ہوا. اور پھر یہ ہے کہ قرآن حکیم ایک دن میں تو اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا، گریجولی اس کے احکامات آتے گئے. جب جس نوعیت کا مسئلہ پیش آ گیا، موقع آ گیا، سوال اٹھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تدریجاً قرآن نبی اکرم علیہ السلام کو عطا فرمایا. بہرحال لیکن ہے یہ ذرا ایک حساس مقام، چنانچہ دو باتیں اہل علم نے بیان فرمائی. ایک، کتاب کے احکامات کی تفصیلات آپ کے علم میں نہیں تھیں، ایمانیات کے مباحث کی تفصیلات ابھی عطا نہ ہوئی تھیں، اللہ ہی نے عطا فرمائی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو آپ کے پاس ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کے فضل سے آپ کو عطا ہوا. اور یہ بات غالباً پچھلی مرتبہ بھی بیان ہوئی تھی کہ نبوت کوئی کسبی شے نہیں ہے، وہبی شے ہے. اپنے کسب اور اپنی کمائی اور اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، یہ وہبی وہاب اللہ کا ایک نام ہے، الوہاب، یہ اللہ کی عطا کا معاملہ ہے. تو آپ کو یہ سب کچھ جو کچھ عطا ہوا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے. آگے خوبصورت ایک اور بات آئی، فرمایا ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اسے، اس روح یعنی قرآن کو نور بنا دیا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعے ہدایت عطا کرتے ہیں. اولین تو اللہ کے رسول کو عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تک بھی قرآن پہنچا تو رسول اللہ کے ذریعے علیہ السلام، ہم تک بھی ایمانیات کی تفصیلات پہنچی تو رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے، البتہ ان کو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اولین طور پر عطا فرمایا. پھر یہ قرآن اب ہے، جعلناہ نوراً، اسے ہم نے نور بنا دیا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعے عبادت، اس کے ذریعے ہدایت عطا کرتے ہیں. یہ ہے قرآن جس سے ہدایت عطا ہوگی، یہ قرآن جس کا تعارف ہی قرآن نے یہ کرایا کبھی ہدل للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدل للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتا ہے اس قرآن کی آیات کے ذریعے سے. الہدا، دی گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس اللہ نے اس قرآن حکیم کو قرار دیا. تو اب یہ قرآن ہے، اس کو ہم نے نور بنایا، ہم اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہدایت عطا فرماتے ہیں. البتہ ہدایت کی یہ تفصیلات، اگلا جملہ بھی بڑا قیمتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت کے تعلق سے، ہدایت کی یہ تفصیلات امت کو رسول اللہ کے ذریعے ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ہر بندے سے مخاطبت نہیں فرمائی، اللہ نے ہر بندے کے لیے جو ہے قرآن کا کوئی نسخہ اس کے گھر میں نہیں بھیجا، رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زبان مبارک سے جاری بھی ہوا، اور آپ کے وجود مبارک سے ایک چلتا پھرتا قرآن امت کو عطا ہوا. جیسے عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا، جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے، قرآن، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں قرآن چلتا پھرتا مجسم قرآن دیکھنا ہے، تو وہ رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے انہیں صاحب قرآن کہتے ہیں. تو دین کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیم. دین کیا ہے؟ دین کا نظام کیسے مکمل ہوگا؟ قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. البتہ اگلا جملہ سنیے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی بے شک آپ ہیں جو رہنمائی کرنے والے سیدھے راستے کی طرف. اللہ اکبر، آپ اور میں دعا کس سے کرتے ہیں؟ صراط مستقیم کی، اللہ سے، ہر نماز کی حرکت میں اہدنا صراط المستقیم. اور یہ دعا اتنی قیمتی ہے کہ ہر نماز کی حرکت میں اس کو رکھ دیا گیا سورہ فاتحہ کو، اور اس سے بڑھ کر اتنی قیمتی ہے کہ رسول اللہ بھی جب نماز پڑھتے یا پڑھاتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ کی آخری نماز کی آخری رکعت جب آپ نے ادا کی ہوگی، تب بھی آپ نے سورہ فاتحہ ہی کی تلاوت کی تھی. یہ دعا اتنی قیمتی ہے. تو ہدایت تم اللہ سے مانگتے ہیں، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر اس کی طرف رہنمائی کرنا، بندوں کو بلانا اس کی طرف، اس راستے کو سجھانے کی کوشش کرنا، یہ اب اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اے نبی آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن رہنمائی آپ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا ایمان کس بات پر کھڑا ہے؟ عمل تو بعد میں، ہمارا ایمان اس بات پر کھڑا ہے جو فقہا نے ٹیکنیکلی ایمان کی تعریف بیان کی ہے، تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ نے خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا عمل تو بات کی بات ہے، ایمان اس پہ کھڑا ہے، جو رسول اللہ نے بتایا ہے اس کو مانیں گے تو ہم صاحب ایمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب رہنمائی بھی آپ کریں گے، اللہ کی عبادت کرنی مگر اس طور پر جو رسول اللہ نے سکھایا ہے، طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، رسول بتائیں گے علیہ السلام صلوا کما رایتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، قرآن تو طریقہ نہیں بتاتا اس کا، رسول اللہ بتاتے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو سیکھ لو. حتیٰ کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے لیے ایک والد، ایک باپ کی طرح ہوں. جیسے باپ چھوٹے بچے کو ایک ایک بات سکھاتا ہے، انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا کر اس کو درجہ بدرجہ آگے بڑھاتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. اس طرح امت کو انگلی پکڑ پکڑ کر آپ نے چلایا ہے، اتنا چلایا ہے کہ یہود نے پوچھا کہ کیا سکھا رہے تمہارے پیغمبر، تو رسول اللہ نے بتایا کہ جاؤ ان کو بتاؤ ہمارے پیغمبر نے یہ بھی بتایا کہ بیت الخلاء جانے کے آداب کیا ہیں، جانے سے پہلے کیا دعا پڑھنی، جاتے ہوئے کیسا پیر، کون سا پیر پہلے رکھنا ہے، بیٹھنے کی شکل یعنی کیفیت اور حیثیت کیا ہوگی، کس طرف رخ کر سکتے ہو کس طرف نہیں کر سکتے، اور بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی. یہ بھی آپ نے کبھی پڑھا ہوگا احادیث کی کتب میں، بائیں طرف زور دے کر جھک کر بیٹھنا، یہ بھی سکھایا رسول اللہ علیہ السلام نے. فوراً آئے گا اس کو کہ میڈیکل بینیفٹ ہے کہ نہیں، ہوگا مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا، لیکن میرے رسول نے یہ سکھایا ہے یہ مجھے پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میڈیکل بینیفٹ ملے تو ملتا رہے، لیکن وہ بائی پروڈکٹ بھی نہیں، وہ اور نیچے کیچے ہے. اصل ہے کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کس ہاتھ سے طہارت حاصل کرنی یہ بھی بتایا، باہر آؤ تو کون سا پیر پہلے رکھنا باہر یہ بھی بتایا، باہر آنے کے بعد دعا کون سی پڑھنا یہ بھی بتایا. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہود کو بتاؤ کہ پیغمبر نے ہمارے یہ 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 تفصیلات بھی بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا میں اور آپ اپنے والدین کو جانتے ہیں نا، اس سے ہزار گنا زیادہ ہم اپنے رسول کو جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں. ان کی پرائیویسی کے معاملات بھی نقل ہو گئے. وہ پرائیویسی کے معاملات سے مراد کیا ہے؟ جو تنہائی میں کرنے کے کام ہے وہ بھی امت کو سکھا دیا رسول اللہ علیہ السلام نے. آپ کے قریبی صحابہ نے بتایا یا امت کی ماؤں نے بتایا کہ ایسے ایسے ایسے، ہم اپنے والدین کے بارے میں اتنی پرائیویٹ باتیں نہیں جانتے جتنی اللہ کے رسول کے بارے میں جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ نے کوئی عمل ایک مرتبہ زندگی میں کیا وہ بھی ریکارڈ پر موجود، ایک مرتبہ اگر کیا. مثلاً بڑا دلچسپ ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے پوری زندگی تہبند استعمال فرمایا، تہبند، لیکن ایک مرتبہ پجامہ خریدا ہے آپ نے آخری عمر میں. اور علماء نے پھر یہ لکھا کہ آپ کا ارادہ تھا شاید کہ آپ اس کو استعمال فرمائیں گے، آپ نے نہیں فرمایا لیکن خریدا، یہ اظہار تھا کہ آپ اس کو استعمال فرمائیں گے. یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوا کہ آپ نے صرف خریدا ہے، استعمال بھی نہیں کیا. یہ بات بھی اوتھینٹک روایات سے، مسند ذرائع اور روایات سے امت کے پاس موجود ہے. ضمنی سی بات ہے، قائد اعظم کتنی مشہور شخصیت، اتنی پرائیویسی ہمیں بھی ان کے بارے میں نہیں پتا، حالانکہ کتنی 70 سال پرانی بات ہے نا، زیادہ زور کی بات تو نہیں، 48 میں انتقال ہوگا. اتنی باریک بینی سے ان کی زندگی بھی ریکارڈ پر نہیں، جبکہ آج کے دور میں ریکارڈ پر رکھنے کی کیا کیا چیزیں، کیا کیا ذرائع دستیاب نہیں. لیکن 14 صدیوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد بیان کرنے والے ان باتوں کے، ان لاکھوں افراد کی زندگیوں کو کھنگالنے والے، کھنگالنے سے مراد یہ جو راوی ہے حدیث کے، یہ جھوٹا تو نہیں ہے کہیں، اگر جھوٹا ہے تو اس کی روایت قبول نہیں، وغیرہ وغیرہ. ان اصولوں کو محدثین نے نقل کیا ہے، مرتب کیا ہے. اگر بیان کرنے والے ہزاروں ہیں تو ان کی زندگیاں کھنگالنے والے لاکھوں ہیں، لاکھوں ہیں. اتنے مستند ذرائع سے یہ ایک ایک بات ریکارڈ پر ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ راستہ جو اللہ کی طرف جائے گا وہ صراط مستقیم ہے، مگر اس کا عملی نمونہ، اس کی ایک ایک باریک بینی کے ساتھ تفصیل. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی علیہ السلام اب آپ ہیں جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے. اللہ نے تو یہاں تک جوڑا اس بات کو کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور حد یہ ہے کہ کبھی صرف رسول کی اطاعت کا ذکر اللہ نے کیا ہے، صرف رسول کی اطاعت کا. سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں ہے واقیم الصلاۃ واتوا الزکات واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اپنی محبت کے دعوے کو بھی اللہ نے کس سے جوڑا؟ ان کم تم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ہے، ان سے فرمائیے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے یا کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اقبال نے سادہ الفاظ میں کہا کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. آخری آیت سورت کی، فرمایا کہ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو، جو کچھ ہے اسی کے لیے، اس اللہ کی ملکیت ہے. یہ باتیں پہلے بھی آتی رہی ہیں، یہ بڑا انقلابی جملہ ہے. آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وہی الفاظ، اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں. یہ انقلابی عقیدہ ہے، اس میں مالک نہیں ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، تو مالک تو نہ ہوا نا میں. ہم کہہ تو دیتے اونرشپ کا ہے، ٹھیک ہے وہ دنیا کے قانون کے دستاویز میں لکھا ہوگا، لیکن جو آج اونرشپ کا ہے وہ بھی کرایہ کا ہے. کیا مطلب؟ ہمارے ہم میں سے اکثر کے دادا کا شاید انتقال ہو گیا ہو کچھ کے علاوہ، کیا وہ دادا یا پردادا کچھ لے کے گئے اپنے ساتھ؟ یہ پیچھے قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں، کسی کا گھر ان کے ساتھ گیا؟ کسی کی جائیداد، کسی کی گاڑی، کسی کا بینک بیلنس، کسی کی کرسی، کسی کا اقتدار کچھ گیا؟ بس ایمان اور عمل کی پونجی لے کے گئے. تو جو آج کچھ باہر قانونی طور پر ہے کہ ہاں یہ میرا ہے، یہ کرائے کا ہے، جو اپنا بھی ہے وہ اپنا نہیں بھائی، وہ کرائے کا ہے. کل بادشاہت بھی اس کی ہے، لہو ملک السماوات والارض، بادشاہ سارے زمین و آسمان کی کائنات کی اس کی ہے، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ملکیت بھی اللہ کی. جب مالک وہ ہے تو میرے اختیار کے در رہا؟ اب میں امین ہوں، میں ٹرسٹی ہوں، میں کسٹوڈین ہوں، ہاں مجھے برتنے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، وسائل دیے ہیں، اس کی سیٹ کی ہوئی باؤنڈری کے اندر رہ کر استعمال کر سکتا ہوں. حلال کما سکتا ہوں، حرام نہیں کما سکتا. کل اس کا بھی جواب دینا ہے نا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کی ہے. یہ اتنا انقلابی عقیدہ ہے، زمین آسمان کا فرق. اور جب میں یہ سمجھ بیٹھوں معاذ اللہ کہ میں ہی میں ہوں، میرا ہی میرا ہے، اور جیسے چاہوں کماؤں، جو آج کل کے کفری نعرے ہیں، آل یو کین ایٹ، اٹس مائی پلیزر، اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی لائف، جیسے چاہو جیو، یہ کفری نعرے ہیں. مسلمان آزاد ہے کہ پابند ہے؟ پابند ہے. جو ادھر پابند وہ جنت میں آزاد ہوگا انشاءاللہ، اور جو ادھر آزادی چاہتا ہے وہ جہنم کی بیڑیوں میں پابند ہوگا. پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، طے کر لے کدھر پابند رہنا چاہتے ہیں. ادھر تھوڑی سی پابندی، اس میں بھی بہت آزادی، بہرحال تھوڑی سی پابندی اور جنت میں فرماتے ولکم فیھا ما تشتہی انفسکم ولکم فیھا ما تدعون، جو تمہارے جی چاہیں گے تمہیں عطا ہوگا، جو تم مانگو گے تمہیں عطا ہوگا، جو چاہو گے تم کرو گے. کدھر؟ جنت، وہ آزادی ہے. اور ادھر کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مسلم شریف کی روایت، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن کا قید خانہ کیوں ہے؟ وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے کہ یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا، وہ لائن ڈرا کرتا ہے، وہ تمیز رکھتا ہے حلال اور حرام کی. کافر ہے وہ جس طرح چاہتا ہے منہ مارتا ہے، وہ ادھر آزاد رہنا چاہتا ہے، کل جہنم کی بیڑیوں میں، زنجیروں میں، عذابوں کے اندر گھرا ہوا. اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بڑا انقلابی نعرہ ہے، یہ بڑا انقلابی عقیدہ جو اس جملے میں ہے. اور ہر فرض نماز کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے آیت الکرسی کی تلاوت کی تلقین فرمائی. 10 جملے ہیں اس میں انقلابی، ایک نہیں، ایک ہی آیت میں 10 انقلابی جملے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں. اس میں یہ بھی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر نماز کے بعد جب یہ سمجھ کر میں آیت الکرسی پڑھوں گا، آپ سوچئے کہ میں اپنے آپ کو ترم خواہ پھننے خواہ سمجھوں گا، پھر جو چاہوں سو کروں، یہ کھوپڑی میں خناس آئے گا؟ نہیں. اب میں پابند ہوں، حلال سے کماؤں گا، جائز میں خرچ کروں گا، حرام سے نہیں کما سکتا، ناجائز میں خرچ نہیں کر سکتا. آل ٹوگیدر انقلابی نظریہ ہے، پوری زندگی بدل جاتی ہے بندے کی. اور ہاں اگر ایک معاشرے میں یہ نظریہ پروان چڑھے تو معاشرے کی کیفیت کیا ہوگی؟ چھیننے والے ہوں گے، لوٹنے والے ہوں گے. جی چائنا کٹنگ کا تو لفظ پرانا ہو گیا نا، بھتے لینے والے تو جملے پرانے ہو گئے. کچھ مار بھی لگ گئی کچھ لوگوں کو، ٹھیک ٹھاک لگنی چاہیے تھی، نہیں لگی. بڑے ملتے ہیں کچھ حضرات جو آپریشنز وغیرہ میں، ہم نے 10,000 لوگوں کو گرفتار کیا، 6,500 ٹارگٹ کلرز تھے، 6,500 بھی لٹکائے تم نے، مصلحتوں کا شکار ہو، سیاست دانوں کے ہاتھ مجبور ہو، 6,500 افراد بھی نہیں لٹکائے اس شہر کے اندر، تو یہ عبرت کس کو ملی؟ ملی کسی کو؟ ذرا ہاتھ کھلے گا، وہ شریف ایک گیا، راہیل شریف دوسرا آیا، تو ذرا ہاتھ کھل گیا کچھ لوگوں، پھر اسٹریٹ کرائم شروع ہو گئے. دین کہتا ہے سزا اگر مجرم کا جرم ثابت ہو جائے، علل اعلان سزا دو تاکہ وہ عبرت کا باعث بنے. بہرحال چھوڑ دیجئے، تفسیر ہو جائے گی. تو اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو ایک فرد میں تو انقلاب، ایک معاشرے کا یہ عقیدہ بن جائے تو معاشرے کا رخ کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. آج کل ملکوں کی تقسیم ہے، چلے تھوڑی دیر کے لیے ایک ملک اس نظریے پہ کھڑا ہو جائے، قائم تو ہوا، کھڑا نہیں ہو سکا، تو اس ملک کی کیفیت کیا ہو؟ کہ جو یہ تسلیم کرتے ہو وہاں کے لوگ، ہم مالک نہیں، ہم امین ہیں، مالک اللہ ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے امین ہیں، اس کے دیے ہوئے اختیار کو، اس کی حکومت، اس کی تعلیم اور اس کی سیٹ کی ہوئی، اس کے پیغمبر علیہ السلام کی سیٹ کی ہوئی باؤنڈری کے اندر رہ کر ہی ہمیں استعمال کرنا ہے. جب یہ پوری قوم کا عقیدہ ہو تو سوچیے وہ قوم کا کھڑے ہوگی. بہرحال فرمایا کہ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اے نبی علیہ السلام، آپ رہنمائی فرمانے والے سیدھے راستے کی طرف، اس اللہ کا راستہ کہ اس کے لیے سب کچھ ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، سب کچھ کی ملکیت اس کے لیے ہے. الا آگاہ ہو جاؤ، اللہ تسیر الامور، سارے معاملات کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. یہ بھی انقلابی آیت ہے، بلکہ آیت کا حصہ ہے. ہم سب کو یہ جملے یاد ہیں، موت آنی ہے، قیامت برپا ہوگی، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کو پتا ہے. پتا ہونا بھائی ایک شے ہے، کیا یقین ہے؟ جی آج میرا آپ کا ہمارا یہ بائی لارج اجتماعی طور پر اور انفرادی معاملات میں بھی دیکھیں، یہ یقین ہے کہ الا الی اللہ تسیر الامور، آگاہ ہو جاؤ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹیں گے. یہ جو ایک اوپر کی سطح پر ایک دوسرے کو بچانے کی کوششیں کرنے میں میدان میں سارے کھڑے ہوئے ہیں، کیا یہ اللہ کے سامنے گواہیاں دے سکتے ہیں جھوٹی؟ یہ جو اربوں کی فیسیں، کروڑوں نہیں اربوں کی فیسیں لے کے جو بڑے بڑے مقدمے لڑ رہے ہیں، کیا یہ اپنے جھوٹے ان ساتھیوں کی حمایت کر سکیں گے قیامت کے دن؟ بھول گئے کہ ہمیں موت آنی ہے. اب میں اپنی انفرادی حیثیت میں دیکھ لوں، میں بڑی آرام سے، مجھے لاکھ کا ڈنڈی مارنے کا موقع نہیں ملا تو میں نے 1,000 کی تو ڈنڈی مار لی، مار لی نا، کیونکہ مجھے ڈنڈی مارنے کا موقع ملا 1,000 کا، تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا مجھے؟ اگلے کو لاکھ کا مل گیا وہ ذرا برا بن گیا کیونکہ وہ ظاہر ہو گیا، اس سے اگلا وہ کروڑ کی مار، اس سے اگلا اربوں کی مار، وہ ذرا زیادہ ظاہر ہو گیا، ساری گالی انہیں کو پڑ رہی. حالانکہ اوپر سے نیچے آ جائیے نا، اپنے اپنے دائرے اختیار کے اندر کیا ہر بندہ، یہ اکثر لوگ ڈنڈی نہیں مار رہے، گھر کے معاملات کے اندر، رشتہ داروں کے معاملات کے اندر، پڑوس کے معاملات کے اندر، دکان اور آفس کے اور کارپوریٹ سیکٹر کے معاملات کے اندر، حکومتی اداروں کے معاملات کے اندر، جہاں جہاں یہ کتنی انقلابی بات ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، آگاہ ہو جاؤ سارے معاملات کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. بڑے بوڑھے پہلے ایسے سب جاتے تھے، پہلے تولو پھر بولو. بات صحیح، جو تم بول رہے ہو نا اس کو تول لو اللہ کے ساتھ، یعنی اس کی میں تشریح کر رہا ہوں کہ اس کا کل جواب دینا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جو لفظ کوئی قول کوئی بات انسان منہ سے نکالتا ہے، لکھنے والا تیار بیٹھا ہے، ریکارڈ پر ہے سب کچھ. اب کہا جائے گا پہلے سوچو پھر کرو، یہ کرنے جا رہے ہو، یہ ملاوٹ کر رہے ہو، جواب دے سکو گے اللہ کو؟ ہے ہمت تو نہ کرو بھائی. ہاں پلے کر رہے ہو ڈی وی ڈی کے اوپر، بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے وہاں کیوں؟ ویسے تو پتہ ہے کہ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، وہاں کیوں نہیں پڑھتے بسم اللہ؟ غلط قسم کی مووی دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں چلا کسی کو، کیا خیال اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا، تنہائی میں بیٹھ کے ملاوٹ ہو رہی ہے، بچوں کے چپس کے اندر اس کے مٹیریل میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے، مسالوں کے اندر کیا کیا ڈالا جا رہا ہے، اور حرام جانوروں کے گوشت بیچے جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں چلا. کس کو پتہ نہیں چلا؟ بندوں کو، خالق کو تو پتہ ہے. یہ ہے آج ہمارے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ کہ موت شاید اس کا یقین نہیں، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اس کا یقین نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اس کا یقین نہیں. یہ شاید اللہ کو بھی بندوں کی طرح سمجھا، میں چھپ گیا نا اللہ سے بھی چھپ جاؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، الا الی اللہ تسیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ تمام معاملات کا لوٹنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. چند منٹ ہیں تو تھوڑی سی بات کرنی ہے. آج پہلی محرم ہے، یکم محرم الحرام ہے، اور 1439 ہجری کا آغاز ہو گیا، اور کل رات سے میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیپی نیو اسلامک ایئر، क्या जरूरत पड़ी इस बात की? और एक तो हद हो गई है कि भाई आप तमाम लोगों को हजरत उमर की शहादत मुबारक हो और नए साल की मुबारक हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है कि जब हम दीन की तालीमात को पसे पुश डालते हैं तो नई नई बातें दीन के तौर पर इख्तियार, इतने लोगों को फॉरवर्ड करो सवाब भी इतना मिलेगा, कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में इसका। दुआ नबी अलैहिस्सलाम ने हर महीने के चांद को देखकर पढ़ना सिखाई है, सालाना कोई नहीं, कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम के अंदर इसका। और वो दुआ मैंने पढ़ दी क्योंकि महीना शुरू हुआ है। बहरहाल اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله। اللہ اس شان کو مطلوب فرما امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور اس توفیق کے ساتھ اللہ اس کو طلوع فرما جس سے تو پسند فرمائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ اعمال کی توفیق مانگی جا رہی ہے۔ پھر ربی و ربک اللہ، چاند کو خطاب کر کے میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے، یہ پورے عقیدے کا بیان۔ یہ ہر مہینے کا چاند دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس کو ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے اس دعا کو اب سالانہ دعا بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر مہینے کے چاند کو دیکھ کر یہ دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی کوئی اس نئے سال کے آغاز پر کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ مغرب ہر شے کر رہا ہے، ویسٹ میں ہر غلط شے ہو رہی تو ہم اس کو صحیح کرنا شروع کر دیں۔ ہم ہیں بھائی، ہمارا دین اپنی اٹھان پر کھڑا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں کی غلط چیزوں کو اٹھاؤ، اس کو اسلامائز کرنا شروع کر دو۔ 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے مناتے، غلط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شادی ہمیں 14 فروری کو کرنی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ شادی پورا سال ہو سکتی ہے، اور شادی محرم کے مہینے میں بھی ہو سکتی ہے، سفر کے مہینے میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، جو کچھ آج ہم شادیوں کے موقع پر گناہ کے کام کرتے ہیں، ایسا کام پوری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم نفی کریں گے۔ نکاح تو مقدس سنت ہے، نبی علیہ السلام کا مقدس فریضہ ہے، جو دین ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ مگر شادی کے نام پر جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں، یہ پورے سال کے کسی مہینے، کسی دن، کسی رات میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، محرم الحرام کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ محرم ایک، اور اس سے قبل ذی‌قعدہ، ذی‌الحجہ، پھر محرم۔ یہ معروف تھے ان عربوں میں بھی، یعنی حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے متعین چلا آ رہا تھا، دور دراز کا سفر ہوتا، ذی‌القعدہ میں آتے، ذی‌الحجہ میں حج کرتے، محرم تک واپسی ہوتی، 3 مہینے یہ۔ اور ایک رجب کا مہینہ تھا جو عربوں میں معروف تھا عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے عربوں میں تھے، اور اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا ہے، یہ حرمت والے مہینے۔ اگلی بات، ہر چیز کو ہم لوگوں نے کمرشلائز کر دیا اور کھانے پینے سے جوڑ دیا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے آپ ایڈورٹیزمنٹ بھی دیکھیں گے صرف کھانے پینے کے۔ اور اس مہینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ یہ بتاتے حدیث والے ہم نہیں بتاتے۔ اور جب انتہا ہے کچھ کاموں کی جو کہ غلط ہے، جس سمے اتفاق نہیں، ان 2 دنوں میں کیا ہے؟ روزہ ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے، اور ہمیشہ رکھا ہے۔ اور ایک رائے علماء کی یہ کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ فرض کے درجے میں تھا، فرض۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی تو یہ نفل کے درجے میں آ گیا، لیکن رسول اللہ نے ہمیشہ عاشورہ کے روزے کا اہتمام فرمایا، مکہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں بھی۔ مدینہ میں تو یہود بھی رکھ رہے تھے، آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا دیکھیے اس دن تو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہم اس کے شکرانے کے طور پر۔ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے موسیٰ سے علیہ السلام، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ چلا پہلے بھی آ رہا تھا، ایک اضافہ ہو گیا اس کی اہمیت میں۔ پھر صحابہ نے اس کے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ یہودیوں سے مشابہت ہو رہی ہے، یہ بھی رکھتے ہم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا دین اس کے اپنے شاعر ہیں، شعار ہیں، اور ہم دوسروں سے ممتاز ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ، کم کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کم کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو، ہمارا اپنا اعجاز ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں حیات رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی ملا لوں گا۔ چنانچہ علماء فرماتے بہتر یہ ہے کہ 10 کا تو روزہ رکھیں عاشورہ کا، 7-9 کا ملا لیں یا 11 کا ملا لیں۔ یہ ہے جو سنت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، اور جس روزے کی ہمیشہ رسول اللہ نے پابندی فرمائی، ہمیشہ روزے کی جس کی پابندی فرمائی رمضان کے علاوہ، وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ مجھے بتائیے ظہر کی سنت موقع ادا کرتے ہیں؟ مغرب کی ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, عشاء کی بھی ادا کرتے ہیں سنت موقعدہ, یہ روزوں کی سنت موقعدہ کیوں چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں بھائی؟ حج پہ جاتے ہیں عمرے, ایک لگاتار عمرے, لگاتار عمرے, ٹھیک ہے, کچھ علماء گنجائش بھی دیتے ہیں, بعض کہتے ہیں ایک ہی عمرہ ایک سفر کے اندر, وہ بحث اپنی جگہ. اتنے عمرہ آپ حج کے ساتھ کر رہے ہو بھائی, نفل ہے نا وہ, نمازوں کے ساتھ نفل سنت ادا کر رہے ہو, تو روزوں کی سنتیں کیوں نہیں ادا کرتے بھائی؟ عاشورہ کا روزہ کیوں نہیں رکھتے ہم لوگ؟ اور سچی بات ہے, علماء نے لکھا جب سنتیں رخصت ہوتی ہیں تو بدعتیں آتی ہیں, یا جب بدعتیں آتی ہیں تو سنتیں رخصت ہو جاتی ہیں. اب ان دنوں میں کیا کچھ ہوتا ہے ہم سب کو بتائیں, وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے سنت چھوڑ دی, سنت کو اختیار کرنے کھانا پینا ختم ہو جائے گا ویسے. اور سنت کیا ہے؟ 10 محرم کا روزہ رکھیں, 7 بہتر ہے, بہتر ہے کہ 9 کا بھی ملا لے یا 11 کا بھی, ہے نفل درجے کا عمل, مگر باقی اتنا کچھ ہو رہا ہے جس میں حرام چیزیں بھی شامل ہیں, بدعات بھی شامل ہیں, وہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر ہم سنت پر زور دیں گے کہ بدعات کو چھوڑو بھائی اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اختیار کرو. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.